تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، پچھلے جمعہ میں لباس کے بارے میں کچھ شرعی اصول کا بیان ہوا تھا. آواز آ رہی؟ پچھلے جمعہ میں انشاءاللہ آواز بلند ہو جائے گی، یاد آئے گی آواز. پچھلے جمعہ میں لباس کے بارے میں اسلامی اصولوں کا کچھ مختصر بیان ہوا تھا، اور خلاصہ جو کچھ کہا گیا تھا اس کا یہ تھا کہ لباس انسان کی شخصیت پر اہم طور سے اثر انداز ہونے والی چیز ہے. اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ انسان کی شخصیت اور کردار کے اوپر اثر انداز ہونے والا ہے. اس واسطے شریعت نے اس کے بارے میں بڑے معتدل احکام عطا فرمائے. ایک طرف تو یہ بات ہے کہ کوئی ایسی بہت زیادہ سخت جکڑ بند شریعت نے نہیں کی کہ کوئی خاص لباس مقرر کر دیا ہو، کوئی خاص وردی مقرر کر دی ہو کہ بھائی ہر حالت میں یہی لباس پہننا ہے، بلکہ حالات کے لحاظ سے، مختلف جگہوں کے لحاظ سے تبدیلی کی گنجائش ہے. یہ اسلام چونکہ دین فطرت ہے اور مختلف زمان و مکان کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں، اس واسطے شریعت نے اس پر کوئی پابندی اس قسم کی سخت نہیں لگائی. البتہ اصول دیے ہیں تو ان اصولوں کی پابندی کرنی ضروری ہے. ان میں سے ایک اصول جو پچھلے مرتبہ عرض کیا تھا تفصیل سے، وہ یہ ہے کہ لباس ساتر ہونا چاہیے. اس کا اصل مقصود ستر عورت ہے، وہ اس میں پوری طرح حاصل ہونا چاہیے. لہذا جس میں ستر کھلے یا اتنا چست لباس ہو یا اتنا تنگ ہو یا اتنا باریک ہو کہ اس سے ستر کا کوئی حصہ نظر آئے، تو وہ ناجائز ہے مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے. اور دوسرا اصول جب عرض کیا تھا وہ یہ کہ اس میں بے ڈھنگا پن نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے لباس جو وجہ بیان فرمائی، لباس کی جو حکمت بیان فرمائی، وہ یہ ہے کہ وہ چھپائے ستر کو اور ساتھ ساتھ وہ جمال کا سبب ہو. مطلب یہ کہ اس میں زینت اور خوبصورتی یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، بلکہ لباس کے مقاصد میں سے ہے، بشرطے کہ حقیقی خوبصورتی ہو. محض لوگوں کے کہنے سننے کی وجہ سے یا رواج کی وجہ سے یا فیشن کی وجہ سے نہ پیدا ہو گئی ہو. آج کل عجیب مزاج بن گیا کہ اپنی طرف سے کوئی پسندیدگی، کسی چیز کی پسند ناپسند کا خود اپنا کوئی معیار نہیں. جو فیشن چل گیا وہ پسند، جو فیشن سے باہر ہو گئی کوئی چیز وہ ناپسند. ایک زمانے میں فیشن اس قسم کا چل رہا ہے تو اس کو پسند کیا جانے لگا تھا، یہ بہت اچھی چیز ہے، اور اس کا فیشن نکل گیا تو اسی کی برائی شروع ہو گئی. کبھی معلوم ہوا کہ صاحب فیشن چلا ہوا ہے کہ قمیصیں جو ہے وہ نیچی ہونی چاہیے، تو اب جس کو دیکھو وہ کہنے پھر رہا ہے اور اسی کے فضائل بیان کرتا ہے, اسی کی تعریف کرتا ہے کہ یہ بہت اچھی چیز ہے. اور کبھی دیکھو تو معلوم ہوا کہ صاحب اونچی قمیص سے چل پڑی, تو اب اونچی قمیصوں کی تعریف ہو رہی ہے اور اس کو پسندیدہ قرار دیا جا رہا ہے. تو یہ فیشن کے تابع ہو کر خوبصورتی اور بدصورتی کا تعین یہ صحیح نہیں, بلکہ اپنی آنکھ کو جو چیز اچھی لگے, اپنے خیال سے جو چیز بہتر معلوم ہو تو اس کے پہننے کی گنجائش ہے, اجازت ہے شریعت کی طرف سے. وہ ہمارے ہاں ایک مقولہ مشہور ہے اردو میں, اردو میں کیا کچھ ہندی زیادہ ہے اس مقولے میں, کہ کہتے ہیں کہ ہمارا مشہور یہ تھا کہ کھائے من بھاتا اور پہنے جگ بھاتا, یعنی کھائے تو وہ چیز جو اپنے من کو بھائے, یعنی اپنے دل اپنا دل جس سے خوش ہو اچھا لگے, کھائے تو وہ چیز جو خود اپنے آپ کو پسند ہو اور اپنے دل کو اچھی لگے من کو بھائے, لیکن پہنے جگ بھاتا, یعنی لباس ایسا پہنے جو جگ کو بھائے, جگ سے مراد زمانہ, یعنی جو زمانے کے لوگوں کو پسند ہو, جس کو زمانے کے لوگ پسند کریں اور ان کی آنکھوں کو اچھا لگے پہنے وہ. یہ مثل کہاوت مشہور ہے, لیکن یہ اصول اسلامی اصول نہیں. اسلامی اصول یہ ہے کہ پہنے بھی من بھاتا اور کھائے بھی من بھاتا, یعنی جگ بھاتا والی بات یہ نہ لباس میں ہے نہ کھانے میں ہے, بلکہ شریعت نے یہ کہا ہے کہ جو تمہیں پسند ہو اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے, جیسا لباس جس قسم کا پسند ہو وہ پہن لو, یہ جائز ہے. لیکن اس وجہ سے کہ خود کو چاہے پسند آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے, لیکن فیشن کے اتباع میں اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے, نمائش کے لیے, دکھاوے کے لیے پہن رہے ہو تو وہ جائز نہیں, نمائش پیدا ہوگی. جیسے پچھلی مرتبہ بتایا تھا کہ آسائش بھی جائز, زیبائش بھی جائز, لیکن نمائش نہ جائز. اس معاملے میں آج کل کا جو مزاج ہے نوجوانوں کا وہ بڑا قابل اصلاح ہے, خاص طور سے خواتین میں, کہ لباس کے معاملے میں یوں سمجھتی ہیں کہ لباس اپنے لیے نہیں ہے دوسروں کے لیے ہے, لہذا اپنے خوش کرنے کا معاملہ بعد کا ہے, یہ ہے کہ دیکھنے والے جو ہے وہ اس کو فیشن کے مطابق پائیں, قرار دیں, اس کی تعریف کریں اور لوگوں میں یہ خیال ہو کہ یہ بڑے لوگ ہیں. نمائش کا قصہ زیادہ خواتین کے اندر خاص طور پر بہت پھیلا ہوا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ اپنے گھر میں اپنے شوہر کے سامنے تو میلی کچیلی بنی پھرتی رہیں گی اور کوئی اس کا احساس نہ ہوگا کہ کپڑے کوئی ڈھنگ سے پہنے جائے, اور جہاں کہیں باہر نکلنا ہوا اور کہیں کسی تقریب میں شرکت کی نوبت آ گئی تو پھر اس کے اندر 100 اہتمام ہیں, اور اہتمام اس بات کا نہیں کہ فی نفسی ہی لباس اچھا ہو, اس بات کا اہتمام کہ وہ فیشن کے مطابق ہو, اس بات کا اہتمام کہ وہ جب ہم پہنے تو لوگ ہمیں اچھا, لوگ ہمیں دولت مند سمجھے اور تو لوگ ہمیں بڑا سمجھے, یہ اہتمام. نتیجہ یہ کہ خواتین میں یہ ہوتا ہے کہ صاحب اگر ایک جگہ پر ایک مرتبہ ایک لباس پہن کے چلی گئی تو اب وہ دوسری مرتبہ اس تقریب کے اندر یا اسی جیسی تقریب کے اندر وہ لباس نہیں پہنا جا سکتا, وہ حرام ہو گیا. اس لیے کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اب اگر وہی لباس پہن کے گئے تو معلوم ہوا کہ صاحب ان کے پاس تو ایک ہی جوڑا ہے, وہی پہنتے ہیں سب جگہ. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ درحقیقت اس کے پس پردہ نمائش کا جذبہ, اور یہ نمائش کا جذبہ ممنوع. اس بات کا اہتمام کیے بغیر اگر اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے کہ بھائی ہمیں اچھا لگ رہا ہے, اللہ تعالیٰ نے ماتا فرمایا آج یہ جوڑا پہن لیا کل وہ جوڑا پہن لیا, تو اس میں کوئی مداخلت نہیں, اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے پہن لیا, لیکن محض نمائش اور دکھاوے کے لیے, اس میں بڑا باریک فرق ہوتا ہے کہ کہاں آدمی یہ کام کر رہا ہے دکھاوے کے لیے اور کہاں کام کر رہا ہے اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے. اور ایسے ہی مواقع پر ضرورت ہوتی ہے کسی رہنما کی, مسلح کی, جو بتاتا ہے کہ بھئی یہ کام اس جگہ ٹھیک ہے, اس جگہ ٹھیک نہیں. اب دیکھو ہمارے بزرگوں میں ایسے لوگ بھی گزرے کہ جنہوں نے لباس کے اندر بڑا اہتمام ان کا نظر آتا تھا کہ بہت اچھا شاندار لباس پہنتے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا. یہ چار ائمہ جو مشہور ہیں مجتہدین, ان میں سے ایک حضرت امام مالک ابن انس رحمۃ اللہ علیہ, مدینہ طیبہ کے رہنے والے, امام دار الحجرہ, بڑے اونچے درجے کے امام ہیں. ان کے بارے میں بعض جگہ پر لکھا ہوا دیکھا کہ وہ ہر روز ایک نیا جوڑا پہنتے تھے, یعنی سال میں 307 جوڑے بنتے تھے. اور ایک جوڑا جو ایک دن پہنا گیا بس اس کے بعد پھر دوبارہ وہ بدل پر نہیں آتا تھا, یعنی دھل کر بھی نہیں, اور دوسرے دن دوسرا جوڑا, تیسرے دن تیسرا جوڑا. تو کسی نے خیال ہوا کسی کو کہ بھئی یہ تو بڑا اسراف سال معلوم ہوتا ہے کہ ہر روز ایک نیا جوڑا پہن رہے ہیں, اس کے بعد وہ پہن کے کنڈم ہو گیا. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ یہ عجیب اسراف کرتے ہیں کہ روزانہ ایک نیا جوڑا پہنتے. تو انہوں نے کہا بھئی میں کیا کروں, میرا ایک دوست ہے وہ یہ کرتا ہے کہ جب سال شروع ہوتا ہے تو 360 جوڑے بنا کر میرے گھر میں لے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ آپ کے ہر روز کا ایک جوڑا ہے. تو میں نے اپنی طرف سے اہتمام کیا نہیں کہ روز ایک جوڑا پہنوں, لیکن وہ دے جاتا ہے. اب اگر اس کو رد کروں تو اس کی دل شکنی ہوتی ہے, اور اگر ان میں سے کوئی بھی جوڑا نہ پہنوں تو بھی اس کا مقصد حاصل نہیں, اس کا مقصد تو یہ ہے کہ میں پہنوں. تو اس واسطے روز ایک جوڑا بدلتا ہوں, بدلنے کے بعد وہ کسی مستحق کو دے دیتا ہوں, تو کسی اللہ کے بندے کا بھلا بھی ہو جاتا ہے اس طرح. تو اس طریقے سے 307 جوڑے کا ہے. تو ان کو ویسے تھی نفسی بھی شوق تھا, ذوق تھا اچھا لباس پہننے کا, لیکن اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے, دکھاوے کے لیے نہیں. اور اگر کسی نے کوئی ہدیہ تحفہ دیا تو اس کا دل خوش کرنے کی خاطر پہن لیا. ایک واقعہ یاد آ گیا بڑا عجیب و غریب. حضرت حکیم الامت صلی اللہ علیہ وسلم, حکیم الامت مانا تھانوی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اپنے والد ماجد سے سنا یہ واقعہ اور بڑا سبق آموز. حضرت حکیم الامت صلی اللہ علیہ وسلم کی دو اہلیہ تھیں, ایک بڑی ایک چھوٹی. تو دونوں کو حضرت سے بہت تعلق تھا. خاص طور سے جو بڑی اہلیہ تھیں, بڑی پیرانی صاحبہ, وہ پرانے وقتوں کی تھیں اور بہت اہتمام کے ساتھ حضرت کو چاہتی تھی کہ حضرت کو کسی طرح زیادہ سے زیادہ آرام پہنچائیں اور حضرت کی اس کا سامان کریں راحت کا. تو خیال یہ آ گیا کہ زمانے میں اچکن ہوا کرتے تھے, تو عید کا زمانہ آنے والا تھا. تو اچکن خیال ہوا کہ حضرت کے لیے ایک اچکن بناؤ, اور اچکن کوئی اچھا شاندار کپڑے کا بناؤ. تو وہ اس زمانے میں کہیں وہ ایک کپڑا چلا کرتا تھا, اس کو کہتے تھے وہ آنکھ کا نشہ, بڑا شوق قسم کا کپڑا ہوتا تھا. تو کہیں پیرانی صاحبہ کے خیال میں آ گیا کہ اس کا اچکن بنایا جائے. تو حضرت سے پوچھا تو ہے نہیں, اور خود اس کا اچکن سینے شروع کر دیا. سارا رمضان وہ سیتے رہیں, اور بتایا اس لیے نہیں تاکہ میں اچانک حضرت کو پیش کروں تو اچانک جو کوئی تحفہ ملتا ہے اس کی خوشی زیادہ ہوتی ہے. تو سارے رمضان اس کے سینے میں مشغول رہیں, بڑی محنت کی. اس زمانے میں مشینوں کا زمانہ اٹھا رہی, ہاتھ سے ہی سلائی پرائی ہوا کرتی تھی. تو وہ سارے رمضان محنت کر کے اور تیار کیا. جب عید کی رات آئی تو اس وقت حضرت کو کہا کہ یہ میں نے آپ کے لیے اچکن تیار کیا, میرا دل چاہتا ہے کہ یہ پہن کے آپ جائیں عیدگاہ میں اور عید کی نماز پڑھائیں. اب کہاں حضرت اور کہاں وہ شوق اچکن, حضرت کے مزاج کے تو بالکل مطابق نہیں تھا. لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ اگر وہ انکار کروں یا کہوں کہ بھئی یہ تو تم نے کیسا بنا دیا, تو بیچاری نے سارے رمضان محنت کی اور محبت سے محنت کی تو دل ٹوٹے گا. کہا بھائی یہ تو تم نے بڑا اچھا اسکن بنایا ماشاءاللہ، بڑی تعریف کی اور تعریف کر کے اور فرمایا کہ یہ اسی کو آپ پہن کے جائیں عیدگاہ میں. اب حضرت نے وہ پہن لیا اور وہ پہن کے عیدگاہ کے اندر پہنچ گئے، نماز پڑھائی. نماز کے بعد جب فارغ ہوئے تو کوئی آدمی جو تھا وہ آ گیا، کہا کہ حضرت یہ جو آپ نے اچھا ناج پہنا یہ تو کچھ آپ کو زیب نہیں دیتا، یہ آپ کے شان شان نہیں ہے، یہ بڑا شوق قسم کا اچکن ہے. تو حضرت نے فرمایا ہاں بھائی بات تو کچھ ٹھیک کہہ رہے ہو، اور یہ کہہ کر اور حضرت نے فوراً اتارا اور کہا کہ یہ تمہیں میں ہدیہ تمہیں سے دیتا ہوں، تمہیں پہن لو. تو حضرت فرماتے ہیں کہ سارے اکثر واقعہ سنایا میرے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس وقت جب میں پہن کے جا رہا تھا تو کچھ نہ پوچھو کہ دل کتنا کٹ رہا تھا کہ یہ پہن کے کبھی ساری عمر نہیں گئے اس قسم کے شوق لباس، لیکن دل میں یہ تھا کہ نیت یہ تھی کہ جس اللہ کی بندی نے اتنی محنت کے ساتھ یہ سیا ہے اس کا دل خوش ہو جائے، اس کا دل خوش کرنے کے لیے اپنے اوپر یہ مشقت برداشت. اب تانا بھی صاحب لوگوں نے آخر دیکھا ہی ہوگا کہ یہ کیسا پہن کے آ گئے، لیکن دوسرے کا دل خوش کرنے کے لیے ہدیہ تحفہ دینے والے کا دل خوش کرنے کے لیے یہ کام کر لیا حضرت. لیکن ساتھ میں پھر ہمیشہ پھر دوسرے کو صدقہ بھی کر دیا اور اسے بچ گیا. خیر یہ کر رہا تھا کہ اچھے سے اچھا لباس ہو آدمی اپنا دل خوش کرنے کے لیے پہنے، اپنے گھر والے کا دل خوش کرنے کے لیے پہنے، اور کسی ہدیہ تحفہ دینے والے کا دل خوش کرنے کے لیے پہنے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں. لیکن اس کام کے لیے کہ لوگ مجھے بڑا سمجھیں، میں فیشنیبل نظر آؤں، میں دنیا کے سامنے بڑا بن جاؤں، نمائش اور دکھاوا، یہ ہے عذاب کی چیز جس سے بچنا چاہیے. تو دوسری بات یہ عرض کی تھی. تیسرا اصول یعنی کل پچھلے جمعہ میں بہت اختصار کے ساتھ بتایا تھا، آج ذرا اس کی تھوڑی سی تفصیل عرض کرتا ہوں. وہ جو اصول بیان فرمایا شریعت نے وہ ہے تشبہ سے بچ، یعنی ایسا لباس جس کو پہن کر انسان کسی اور قوم کا فرد نظر آئے اور اس مقصد کے لیے پہنے تاکہ میں ان جیسا ہو جاؤں، اس کو کہتے ہیں تشبہ. آپ نے شاید نام سنا ہوگا تشبہ کا، علماء بہت یہ لفظ استعمال کرتے رہتے ہیں، تحریروں کے اندر بھی آتا ہے. تو تشبہ کے معنی ہے کسی کی نقالی، کسی دوسری قوم کی نقالی، کہ چاہے قطع نظر اس سے کہ مجھے پسند ہے نہیں پسند ہے، اچھا ہے برا ہے کیسا ہے، لیکن فلاں قوم کی نقالی کرنی ہے، اس نقالی کرنے کے پیش نظر یہ لباس پہنا جا رہا ہے، اس کو کہتے ہیں تشبہ. اور اس کے اوپر حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید ارشاد فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص کسی قوم کے ساتھ تشبہ کرے یعنی اس کی نقالی کرے کہ ان جیسا بننے کی کوشش کرے تو وہ انہی میں سے ہے، یعنی وہ ہم میں سے نہیں ہے، مسلمانوں میں سے نہیں ہے، گویا انہی میں سے ہے کہ وہ انہی کو پسند کر رہا ہے، انہی کو محبوب رکھ رہا ہے اور انہی جیسا بننا چاہتا ہے، تو پھر ٹھیک ہے تیرا حسد بھی انہی کے ساتھ ہو. اللہ بتائے یہ حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو اس میں دو چیزیں یاد رکھیے، تشبہ کب پیدا ہوتا ہے اور کب گمانات ہوتی ہے. پہلی بات تو یہ کہ کسی ایسے کام میں نقالی جو فی نفسی بری ہے، برا کام ہے، شریعت کے اصول کے خلاف ہے، ایسے کام میں نقالی کی جائے تو وہ اس میں داخل حرام ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگرچہ فی نفسی وہ مباح تھا وہ کام، لیکن اس غرض سے کیا جا رہا ہے تاکہ میں ان جیسا نظر آؤں، دیکھنے میں ویسا لگوں اور ان کے ساتھ باقاعدہ اہتمام کر کے، قصد کر کے، ارادہ کر کے ان کے مشابہ بننے کی کوشش کر رہا ہے، تو مباح کام بھی پھر اس صورت میں حرام ہو جاتا ہے، ناجائز ہو جاتا ہے. اب جیسے مثلا یہ دیکھا ہوگا آپ نے کہ ہندو جو ہیں، اب تو ہندو بھی بہت کچھ بدل گئے، ہندو اپنے گلے میں زنار ڈالا کرتے تھے. اب زنار جو ہے یہ فی نفسی ایک طرح کا ہار ہی سمجھو، تو وہ ڈال لے کوئی آدمی ویسی اتفاقیہ تو کوئی حرام ناجائز گناہ کا کام نہیں ہے, مباح ہے. لیکن اگر کوئی شخص اس نقطہ نظر سے زنار ڈالے, زنار ڈال رہا ہے کہ میں ان جیسا لگوں, تو یہ حرام تشبہ داخل ہے. ہندوؤں کو دیکھا ہوگا آپ نے کہ خاص طور سے عورتیں, ہندو عورتیں ماتھے کے اوپر کشپا لگاتی ہیں, سرخ کشپا. اب اگر بالفرض ہندوؤں کے اندر یہ رواج نہ ہوتا کشپا لگانے کا, اور کوئی عورت اپنے طور پر خوبصورتی کے لیے, زینت کے لیے لگا لے, تو فی نفسی مباح تھا, ناجائز نہیں تھا, کوئی گناہ نہیں تھا. لیکن اس لیے لگا رہی ہے کہ ہندو عورتیں لگاتی, اور ہندو عورتوں کو لگانے کی وجہ سے ایک فیشن بن گیا ہے, اور اب میں بھی ان جیسی نظر آؤں, تو یہ کشکا لگانا حرام ہو, ناجائز ہو, گناہ ہو. یہ ہندوستان میں تو تھا ہی, اب سنا ہے کہ یہاں ہمارے ملک کے اندر پاکستان میں بھی خواتین کے اندر یہ رواج پیدا ہو گیا, پھر سے خدا نے کہاں سے آ گیا ہندوستان. اب یہاں تو کوئی ہندوؤں کے ساتھ معاشرت بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود مسلمان خواتین لگانے لگی ہیں اپنے ماتھے کے اوپر. تو یہ تشبہ ہے ان کے ساتھ, یہ تشبہ حرام ہے, ناجائز. تو کوئی عمل جو چاہے مباح ہو لیکن وہ اس غرض سے کیا جائے تاکہ کسی خاص قوم کی نقالی ہو, اس قوم کے ساتھ مشابہت پیدا کرنا مقصود ہو, تو اس کو تشبہ کہتے ہیں, اور اس کو اس واسطے حرام قرار دیا, ناجائز قرار دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم. تو اب اس اصول پر جو لباس ہیں کسی اور قوم کا شعار بن گئے, یعنی اس قوم کی امتیازی علامت ہے, تو ایسا لباس ان کی نقالی کے غرض سے اگر اختیار کیا جائے گا تو اس کو وہ حرام ہوگا, ناجائز ہوگا, گناہ ہوگا. اب آج کل یہ مردوں میں کوٹ پتلون کا رواج چل پڑا, تو اس میں یہ بات سمجھ لیجیے کہ اس کی بعض باتیں تو فی نفسی ہی بھی ناجائز ہیں, چاہے تشبہ ہو یا نہ ہو. مثلا یہ کہ اس میں ایک خرابی تو یہ ہوتی ہے کہ ٹخنوں سے نیچے پتلون تانی جاتی ہے, ٹخنوں سے نیچے کوئی بھی لباس پہننا جائز نہیں, جیسے کہ آگے ابھی انشاءاللہ حدیث میں آنے والا ہے. دوسری خرابی یہ ہے کہ اگر یہ چست ہو, پتلون چست ہو, تو اتنی چست ہو کہ اس کی وجہ سے اعضا نمایاں ہوں, تو وہ جو ابھی عرض کیا تھا کہ لباس کا بنیادی مقصد ہے ستر, وہ ستر اگر حاصل نہ ہوا تو وہ لباس شرعی اعتبار سے بے معنی ہے, بیکار. تو اگر ایسی چست ہو پتلون کے اس میں اعضا نظر آئیں, نمایاں ہوں, تو نفسی بھی وہ جائز نہیں. لیکن اگر کوئی ایسا کوئی آدمی اہتمام کرے کہ بھائی ڈھیلی ڈھالی پہنے اور اس میں اس طریقے سے اعضا نمایاں نہ ہو, اور اس کا بھی اہتمام کرے کہ ٹخنوں سے نیچے نہ پہنے, تو فی نفسی مباح ہے. لیکن اگر پہننے کا مقصد یہ ہے تاکہ میں انگریز نظر آؤں اور میں ان کی نقالی کے طور پر پہن رہا ہوں, ان جیسا بننے کے لیے پہن رہا ہوں, تو پھر حرام ہے, ناجائز ہے, تشبہ قوم فہو منہم میں داخل. لیکن اگر نقالی مقصود نہیں ہے اور تشبہ مقصود نہیں ہے, اور ان باتوں کا بھی اہتمام کیا ہوا ہے کہ ٹخنوں سے اونچا پہن رہا ہے, نسبتاً ڈھیلا پہن رہا ہے تاکہ اس سے اعضا نمایاں نہ ہو, تو ایسی صورت میں اس کو حرام تو نہیں کہیں گے, لیکن فی نفسی ہی اچھا ہے نہیں, پھر بھی کراہت سے خالی نہیں. کیوں؟ اس واسطے کہ دیکھو دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہے تشبہ اور ایک ہے مشابہت. پر سمجھ لیجئے, تشبہ کے معنی تو یہ ہے کہ باقاعدہ ارادہ کر کے آدمی نقالی کرے, ارادہ کر کے ان جیسا بننے کی کوشش کرے, یہ تو بالکل ہی ناجائز. اور ایک ہے مشابہت کے ارادہ تو نہیں کیا تھا ان جیسا بننے کا, لیکن کسی عمل سے ان کی مشابہت پیدا ہو گئی. تو تشبہ تو حرام ہے, مشابہت خود بخود اگر پیدا ہو جائے تو حرام تو نہیں, لیکن بلا ضرورت مشابہت سے بھی بچنے کی تاکید فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان جیسا نہ بنو. کوشش کرو کہ ان سے امتیاز پیدا ہو. مسلمان قوم اور مسلمان ملت کا ایک امتیاز ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ دیکھ کے پتہ نہ لگے کہ یہ بھی مسلمان ہے کہ نہیں. سب سے لے کر پاؤں تک اس نے اپنا حلیہ ایسا بنا رکھا ہے کہ دیکھ کے پتہ نہیں لگتا کہ مسلمان ہے بھی کہ نہیں ہے. اس کو سلام کریں کہ نہ کریں اور اس سے اسلام جیسی بات کریں کہ نہ کریں. یہ ایسا حلیہ بنانا چاہے مباحات کے ذریعے ہو تو بھی یہ پسندیدہ نہیں. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اہتمام فرمایا مشابہات سے بچنے کا. آپ ذرا اندازہ لگائیے محرم کے عاشورہ کے دن روزہ رکھنا بڑے فضیلت کا کام ہے. اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب ابتدا کے اندر مدینہ منورہ تشریف لائے تو ابتدا میں عاشورہ کا روزہ فرض تھا. رمضان کے روزے اس وقت تک فرض نہیں ہوئے تھے. جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو عاشورہ کا روزہ کی فرضیت منسوخ ہو گئی. اب فرض تو نہ رہا لیکن وہ نفل بن گیا, مستحب ہو گیا. تو اتنی فضیلت کا روزہ. لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا کہ یہودی لوگ بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ اگر مسلمان عاشورہ کے دن روزہ رکھیں گے تو یہودیوں کی نقالی میں تو نہیں رکھیں گے, وہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی اتباع کے طور پر رکھیں. لیکن آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی فرمایا کہ بھئی میں آئندہ سال اگر زندہ رہا تو آئندہ میں دسویں روزے کے ساتھ ایک روزہ ملا کر رکھوں گا, چاہے نواں چاہے دسواں چاہے گیارہواں, تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت پیدا نہ ہو, یہودیوں سے ایک علیحدگی علیحدہ امتیاز پیدا ہو. اب دیکھیے کہ روزے جیسی عبادت میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشابہت بھی پیدا ہونے کو پسند نہیں کیا. اس واسطے علماء نے فرمایا کہ بھائی اب آئندہ جب روزہ رکھو تو اس کے ساتھ یا نواں ملا لو یا گیارہواں ملا لو, تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت بھی پیدا نہ ہو. تو تشبہ تو حرام لیکن مشابہت پیدا ہو جانا یہ بھی کراہت سے خالی نہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی بچنے کی تلقین کی. اللہ ایک حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خالف المشرکین, تو مشرکین کے طریقوں سے کی مخالفت کرو, یعنی جیسے وہ طریقہ اختیار کیے ہوئے ان سے الگ طریقہ اپنا بناؤ. چنانچہ فرمایا کہ وہ جو ہیں مشرکین وہ اپنی ٹوپیاں پہنتے ہیں, امامے بھی نہیں پہنتے اس کے اوپر, تو تم ٹوپی کے اوپر امامے بھی پہنو. وہاں مکے کے لوگ ان سے مخالفت کرنے کے لیے. اب بغیر امامے کے ٹوپی پہننا کوئی ناجائز حرام نہیں, لیکن ذرا سی مشابہت سے بچنے کے لیے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس کے اوپر امامہ پہنو تاکہ ان سے کوئی اشتباہ لازم نہ آئے. تو بلا وجہ خامخواہ مشابہت پیدا کرنا کسی غیر قوم کی, جتنا ہو سکے آدمی اس سے بچے تو بہتر ہے. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اس کا بڑا اہتمام فرماتے تھے کہ بھائی دوسرے قوموں کی مشابہت پیدا نہ. اور بھائی سوچنے کی بات ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو ایک الگ قوم بنایا اور اپنے گروہ میں شامل فرمایا, تمہارا نام ہے حزب اللہ, اللہ کا گروہ, ساری دنیا ایک طرف اور تم ایک طرف. قرآن کریم نے دو جماعتیں بتائی ہیں پوری دنیا میں, کہتے ہیں دو ہیں بنیادی جماعتیں, خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن, بس دو جماعتیں, ایک کافر اور ایک مومن. تو مومن جو ہے وہ کبھی کافر کی جماعت کے ساتھ مخلوط نہ ہونا چاہیے, اس کا امتیاز ہونا چاہیے, اس کے لباس میں, اس کی پوشاک میں, اس کی وضاقت میں, اس کے اٹھنے بیٹھنے میں, اس کے طریقہ ادا میں, ہر چیز میں اسلامی رنگ نمایاں ہونا چاہیے. وہ اگر دوسروں کا طریقہ اختیار کر لے تو اس طریقے کو اختیار کرنے کے نتیجے میں وہ امتیاز مٹ جائے گا, امتیاز فنا ہو جائے گا. اب آج دیکھ لو جو طریقے چل پڑے ہیں, یعنی سب کا لباس ایک جیسا, سب کا پوشاک ایک جیسی, تو اب اگر جا رہے ہو کسی مسجد میں بیٹھے ہو پتہ لگانا کہ یہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے, یہ لباس سے پوشاک سے انداز سے ادا سے کسی چیز سے پتہ نہیں لگتا. تو نتیجہ یہ کہ بات ہے فتوے کی بات تو میں نے آپ کو بتا دی کہ کس حد تک جائز ہے کس حد تک نہ جائز ہے، فتوے کی بات فی الحال چھوڑ دو، لیکن وہ لباس پہن کے دیکھو، اپنی طبیعت میں نمایاں زمین آسمان کا فرق محسوس کرو، زمین آسمان کا فرق. اور یہ کیسی علاوہ یعنی شریک طور پر کراہت ہو یا نہ ہو، لیکن یہ کتنی بےغیرتی کی بات ہے کہ آدمی اس قوم کے لباس کو پسند کر کے اس کے طریقہ کار کو اختیار کرے جس نے تمہیں ہر طریقے سے پیسا، غلامی کی چکی میں پیسا، تمہارے پر ظلم و ستم توڑے، تمہارے خلاف سازشیں کی، تمہیں موت کے گھاٹ اتارا، اور کوئی ظلم و ستم کا دقیقہ ایسا نہیں ہے جو فروگزاش نہ کیا ہو، اس کو تم عزت اور تکریم کے ساتھ اس کے طریقہ کار کو اختیار کرو. کتنی بےغیرتی کی بات. لوگ کہتے ہیں ہمیں کہ بھائی یہ جو منع کرتے ہیں اس قسم کے لباس سے تو یہ تنگ نظری کی بات، تنگ نظر قرار دیا جاتا ہے ایسے آدمیوں کو جو یہ بات کہیں. حالانکہ تنگ نظری کا آپ اندازہ اس بات سے کیجئے کہ جس قوم کا لباس تم اختیار کر رہے ہو اس کی تنگ نظری کا عالم یہ ہے اور اس کی مسلمان دشمنی کا عالم یہ ہے کہ اس نے ہمارا وہ لباس جو بادشاہوں کا لباس تھا، ہمارے بادشاہوں کا، مسلمان بادشاہوں کا، وہ اپنے خانساماؤں کو پہنایا، اپنے بیروں کو پہنایا، اپنے چوکیداروں کو پہنایا. یہ ویسی خالی ذلت نہیں، ذلیل کرنے کے لیے کہ اس یہ جو مغل بادشاہ جو لباس پہنا کرتے تھے تو انگریزوں نے آ کر جب ہندوستان کے اوپر قبضہ کیا تو یہ جو مغل بادشاہوں کا لباس تھا امامہ اور وہ ایک خاص قسم کا قمیص اور شلوار، یہ دیکھ لو جتنے خانسامہ انگریز نے بنائے ان کو مجبور کیا کہ یہ لباس پہنو. اس لیے ذلیل کرنے کے لیے مسلمانوں کو کہ تمہارے بادشاہوں کا لباس ہم نے اپنے نوکروں کو، خانساماؤں کو، بیروں کو اور چوکیداروں کو پہنایا. تو ان کی تنگ نظری کا عالم تو یہ ہے کہ دوسری قوم کی کہ لباس کی تذلیل کے لیے، توہین کے لیے انہوں نے اپنے ملازموں کو وہ لباس پہنایا، اور ہماری ماشاءاللہ فراخی قلب کا عالم یہ ہے کہ ان کا لباس جو ہے وہ ہم بڑے فخر سے اور بڑے ذوق و شوق سے اور بڑے اہتمام کے ساتھ پہننے کو تیار ہیں. اس اور اگر کوئی کہے کہ بھئی یہ غیرت کے خلاف ہے تو کہتے ہیں تو تنگ نظر ہے. تو خرد کا نام جنوں رکھ دیا، جنوں کا خرد جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ صاف کرے. تو بھائی یہ علاوہ شرعی قباحت کے جو میں نے بتائی ہے یہ بےغیرتی کی بھی بات ہے، بڑی بڑی بےغیرتی کی بات کہ آدمی یہ کام کرے. اور خوب سمجھ لو کتنا ہی ان کا لباس پہن لو، کتنا ہی ان کے طریقے اختیار کر لو، عزت ان کی نگاہ میں پا نہیں سکتے. یاد رکھو لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قرآن نے کہہ دیا یہود اور نصارا تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کے ملت کو اختیار نہیں کر لو گے، ان کے نظریات کو، ان کے ایمان کو، ان کے دین کو اختیار نہیں کر لو گے، اس تک راضی نہیں ہوں گے. تو لباس بدل لو، پوشاک بدل لو، سراپا بدل لو، جسم بدل لو، جو چاہو کر لو، لیکن وہ تم سے راضی نہیں ہونے کو تیار. دیکھ لو، کر کے دیکھ لیا، سب کچھ کر کے دیکھ لیا، سب کچھ ان کے نقالی کے اوپر فنا کر دیا، سر سے لے کر پاؤں تک اپنے آپ کو بدل لیا، خوش ہو گئے تم سے، تم سے راضی ہو گئے اور تمہارے ساتھ ہمدردی کا برتاؤ شروع کر دیا. آج بھی دشمنی کا وہی عالم اور ان کے دل میں کبھی عزت اس لباس کی وجہ سے پیدا نہیں ہوا. اقبال مرحوم بعض اوقات بڑی حکمت کی باتیں کرتے، نثر کے اندر تو بہت گڑبڑ باتیں بھی کی ہیں لیکن نظم کے اندر شعر میں بعض اوقات بڑی حکمت کی باتیں کہتے ہیں. تو اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے مغربی لباس وغیرہ کے اوپر اور مغربی انداز زندگی پر تبصرہ کرتے، ساتھ ہی نظم ہے تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ قوت مغرب نہ از چنگ و رباب، نیز رقص دخترانے بے حجاب. یہ مغربی ممالک کے اندر جو قوت نظر آ رہی ہے وہ اس چنگ و رباب کی وجہ سے نہیں ہے، موسیقی اور گانوں کی وجہ سے نہیں ہے. نیز رقص دخترانے بے حجاب اور لڑکیوں کے بے پردہ ہونے اور ان کے ناچنے گانے کی وجہ سے بھی نہیں ہے. نیز شہر سہرانے لال روس، نئے جریاں ساکو نئے ازبت منہ. یہ ترقی جو کچھ ہو رہی ہے یہ اس وجہ سے نہیں کہ انہوں نے بال کاٹ کے اپنے پٹھے بنا لیے عورتوں نے اور انہوں نے اپنی پنڈلیاں ننگی کر لی, اس وجہ سے نہیں, بلکہ کہتے ہیں کہ قوت افرند از علم و فنت از ہمیں آپ اشتراغش روشنت, کہ جو کچھ قوت ہے وہ اس اپنے محنت کی وجہ سے ہے, ہنر کی وجہ سے ہے, اور اس کی وجہ سے ترقی کر رہے ہیں. پھر آخر میں کہا کہ حکمت از قطع و برید جامانی مانے اے علم و ہنر امامانی, کہ حکمت اور ہنر یہ لباس کو قطع برید کرنے سے ایک جیسا لباس کسی خاص قسم کا لباس پہننے سے حاصل نہیں ہوتی. مانے علم و ہنر امامانی, امامہ پہن لو تو امامہ پہننے سے کوئی ہنر حاصل ہونے میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہوتی. باقی سارا در حقیقت یہ جو کچھ ہے جو اصل چیز حاصل کرنے کی تھی وہ تو حاصل کی نا, اور تم نے لباس میں اور پوشاک میں اور طریقے زندگی میں ان کے نقل اتار کر اور ان کے آگے بھی اپنے آپ کو ذلیل کر لیا. عزت وہی کراتا ہے اپنی دنیا سے جس کو اپنے طریقے زندگی کی عزت ہے. اگر دل میں اپنی عزت نہیں ہے, اپنے طریقے کی عزت نہیں ہے, وہ دنیا سے کیا عزت کرائے گا. تو اس واسطے یہ فکر کے ساتھ ان کو پسند آئے اور نہ پسند آئے, ان کو تم کبھی پسند نہیں آؤ گے, چاہے جتنا ان کے طریقوں میں غرق ہو کے دیکھ لو, ڈوب کر دیکھ لو, اپنے آپ کو پوری طرح بدل کر دیکھ لو. تو اس تشبہ سے بھی بچو اور مشابہت سے. تو فتوے کی بات تو وہ ہے جو میں نے پہلے عرض کی کہ تشبہ ہے حرام, ناجائز گناہ, یعنی ارادہ کر کے ان جیسا بننے کی کوشش, اور مشابہت کہ ارادہ تو نہیں تھا لیکن کچھ مشابہت پیدا ہو گئی, یہ گناہ اور حرام تو نہیں, کراہت سے خالی نہیں, اور غیرت کے تو بالکل ہی خلاف ہے. تو ان دونوں چیزوں سے اعتراض کرنے کی ضرورت ہے. یہ تیسرا اصول تھا اس کے سلسلے کا. چوتھا اصول آگے حدیث آ رہی ہے تو اس کے اندر انشاءاللہ اس کے اندر تفصیل میں آ جائے گا. اب یہ حدیثیں جو لباس سے متعلق ہیں وہ کچھ تھوڑی سی پڑھ لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے انوار و برکات ہم سب کو عطا فرمائے. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے کپڑوں میں سفید رنگ, سفید کپڑے پہنو. سفید کپڑوں کو مردوں کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا. البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خیر ثيابكم, اس واسطے مردوں کے لیے سب سے اچھا اچھے کپڑے سفید رنگ کے ہیں. وکفنوا فيها موتاكم, اور اپنے مردوں کو بھی کفن سفید کپڑوں میں دو. تو اس سے معلوم ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید کپڑوں کو مردوں کے لیے پسند فرمایا, اگرچہ دوسرے رنگ کے کپڑے کوئی ناجائز نہیں, حرام نہیں, اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے بعض مرتبہ دوسرے رنگ کے کپڑے بھی پہن لینا ثابت ہے اکا دکا, لیکن زیادہ تر آپ کا لباس سفید ہوتا ہے. لہذا اگر مرد اس نیت سے سفید کپڑے پہنے کہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول سفید کا تھا اور آپ کو سفید کپڑے پسند تھے, تو اس نیت کا کرنے سے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اتباع سنت کا ثواب حاصل ہو. Yeah. تو حتی الامکان کوشش کریں جتنا ہو سکے اس سنت کی اتباع ہو کہ سفید کپڑے پہنے. ہاں کبھی کبھی پہن لیا دوسرے رنگ کا کپڑا تو وہ بھی بعض شرائط کے ساتھ مردوں کے لیے جائز ہے, کوئی ناجائز نہیں. چنانچہ آگے حدیث ہے کہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئا قط احسن منه. حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخ جوڑے میں دیکھا, اور میں نے کبھی آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی وجود اس کائنات میں نہیں دیکھا. بلکہ ایک صحابی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ چودہویں کا چاند تھا, چاندنی رات تھی, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سرخ جوڑا پہنے ہوئے تشریف فرما تھے, اور کہتے ہیں کہ غالباً حضرت انس ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حسین و جمیل لگ رہے تھے کہ میں بار بار کبھی چودھویں کے چاند کو دیکھتا, کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا. تو یقیناً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال چودھویں کے چاند سے کہیں زیادہ تھا. تو یہ سرخ جوڑا پہننا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن سرخ سے مراد سمجھ لیجئے، سرخ جوڑا سے مراد یہ نہیں ہے کہ پورا سرخ تھا، بلکہ علماء کرام نے دوسری روایات کی روشنی میں بتلایا کہ اس سے مراد ہے کہ یمن سے کچھ چادریں آیا کرتی تھیں، وہ اس میں سرخ دھاریاں ہوتی تھیں، یعنی پورا سرخ نہیں ہوتا تھا بلکہ سرخ دھاریاں ہوتی تھیں، وہ اچھا کپڑا سمجھا جایا کرتا تھا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سرخ دھاریوں والا کپڑا پہنا ہوا تھا، اور اس سے آپ نے بہت سے کام اس لیے کیے ہیں تاکہ امت کو پتہ چل جائے کہ بھئی ایسا کرنا بھی جائز ہے، کوئی گناہ نہیں، تو سرخ دھاری دار کپڑا اگر مرد پہنے تو کوئی گناہ نہیں ہے، حرام نہیں ہے، البتہ بالکل خالص سرخ پہننا مرد کے لیے جائز نہیں، مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ خالص سرخ پہنے، اسی طرح ایسے کپڑے پہننا جو عورتوں کے ساتھ مخصوص سمجھے جاتے ہیں تو وہ کپڑے پہننا بھی مردوں کے لیے جائز نہیں، کیونکہ تشبہ بالنساء ہے اس میں، اس واسطے وہ بھی ناجائز ہے، لیکن یہاں یہ دھاری دار کپڑا تھا، اس کے پہننے میں کوئی مداخلت نہیں، حضور نے بتایا۔ ایک اور روایت ہے حضرت رفاعہ التیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ فرماتے ہیں کہ رائیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الثوبان اخضران، میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دیکھا کہ دو سبز کپڑے تھے، تو سبز رنگ کے کپڑے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنے ہیں۔ یہ ساری باتیں اس لیے بتا رہے ہیں کہ کبھی کبھی آپ نے ایسا کیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ایسا کرنا بھی جائز ہے، کوئی گناہ نہیں، بیان جواب سے، لیکن پسندیدہ عمل آپ کا یہی تھا کہ آپ سفید کپڑے پہنتے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن داخل ہوئے، وعلیہ امامۃ سودا، تو آپ نے سر اقدس پر سیاہ امامہ پہنا ہوا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سفید امامہ بھی ثابت ہے اور سیاہ امامہ پہننا بھی ثابت ہے، اور بعض روایات میں سبز امامہ بھی ثابت ہے، یہ مختلف رنگوں کے امامے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہنے ہیں۔ آگے حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت اسماء بنت یزید فرماتی ہیں، قالت کان کم قمیص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الرسل، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قمیص کی آستی پہنچوں تک ہوتی، پہنچا اس میں یہ گٹا جو ہے یہ تھک جائے، یہاں تک آستی ہو، تو سنت یہ ہے مردوں کے لیے، تو سنت ہے کہ آستین اتنی ہو، اس سے کم ہوگا تو سنت ادا نہیں ہوگی، اگرچہ جائز ہے مرد کے لیے، لیکن سنت یہ ہے کہ پوری آستین کرے تو انشاءاللہ سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا۔ عورتوں کے لیے گٹے سے نیچے کی نیچے کا حصہ کھلا رکھنا یہ کسی طرح بھی جائز نہیں، یہ بالکل ناجائز ہے، حرام ہے ان کے لیے، کیونکہ ان کے لیے پہنچے سے نیچے پوری کلائی یہ سطر میں داخل ہے، اس کا کھولنا کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے، تو اس واسطے اس کو اسی طرح بند رکھنا چاہیے اور آستینیں پوری ہونی چاہیے۔ آج کے لیے وہی فیشن کی مصیبت چل پڑی کہ قمیصیں اور اوپر کے پہننے کے کپڑے وہ عورتوں کے وہ آدھی آستینوں کے، بلکہ بسا اوقات تو بازو بھی کھلے ہوئے اور نصف بازو تک کی آستینیں پہنی جاتی ہیں۔ تو حضرت نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی سالی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا ان کو بلا کر فرمایا کہ دیکھو جب لڑکی بالغ ہو جائے تو اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ کھلا نہ رہنا چاہیے سوائے پہنچے تک ہاتھوں کے اور سوائے چہرے کے، اور کوئی حصہ کھلا نہیں رہنا چاہیے۔ تو لباس جو پہنے، لباس کا سب سے پہلا مقصد ستر ہے، تو اس میں اگر آستینیں کھلی ہوئی ہیں تو یہ اس کے معنی یہ ہے کہ مستقل ستر کا حصہ کھولا، تو یہ کتنی خامخواہ کا گناہ بے لذت ہے جو عورتیں جس میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ اس میں بڑا اہتمام بھی چاہیے خواتین کو خود بھی چاہیے اور بھائی مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ ان باتوں پر متنبہ کرتے رہا کریں۔ یہ جو ہم نے چھوڑ دیا ہے نا، ان باتوں کو سوچنا چھوڑ دیا، ذکر کرنا چھوڑ دیا، کہنا سننا چھوڑ دیا، اس کے نتیجے میں کہاں سے کہاں پہنچا، تو اس واسطے اس کا خود بھی اہتمام کریں خواتین، اور مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ ان کو بتاتے رہیں اس بات۔ آگے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من جر ثوبہ خیلا لم ینظر اللہ الیہ یوم القیامہ، یہ کئی حدیثیں آ رہی ہیں اسی مضمون کی کہ جو شخص اپنے کپڑے کو تکبر کے ساتھ نیچے گھسیٹے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو رحمت کی نگاہ سے دیکھے گا بھی نہیں. اور یہ فرمایا اگلی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آپ نے فرمایا کہ ما اسفل من الکعبین من ازار ففی النار, کہ زیر جامع جو ہے انسان کا ازار یا پاجامہ یا شلوار جو بھی کچھ ہے مرد کا, وہ اگر ٹخنوں سے نیچے ہو تو جتنا حصہ نیچے جائے گا وہ جہنم میں. ما اسفل من الکعبین من الازار فہو فی النار, وہ جہنم میں. اور آگے کئی حدیثیں علامہ نووی نے اسی مضمون کی مختلف صحابہ کرام سے نقل فرمائی ہے. تو اس سے یہ بتایا گیا کہ ٹخنوں سے نیچے پاجامہ شلوار پتلون کوئی بھی تیبر لنگی جو بھی انسان نیچے پہنا ہوا ہو اس کو نیچے کرنا یہ جائز نہیں ہے. اس کے اوپر وعید بیان فرمائی دو, ایک یہ کہ جتنا اس سے نیچے لٹکے گا وہ جہنم میں, اور ایک یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کو قیامت کے دن رحمت کی نگاہ سے دیکھے گا بھی نہیں. اب اندازہ کیجیے کتنی سخت وعید بیان کرنا. چھوٹی سی بات ہے, ذرا سا میاں ایک انچ اوپر اگر کر لو تو کیا آفت آ گئی, کیا مصیبت آ گئی, کیا آسمان ٹوٹ پڑا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی سے بچ گئے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر رحمت حاصل ہو گئی. ذرا سا اگر اہتمام کر لو, ایسا گناہ ہے بے لذت اور اس میں مبتلا ہے پوری قوم کی قوم, خیال ہی نہیں فکر ہی نہیں. اللہ وہ حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جاہلیت کا زمانہ اس سے آپ سے پہلے, تو وہاں یہ بات بڑی مشہور تھی کہ بڑا اس کا رواج تھا فیشن تھا اظہار کو نیچے لٹکانے کا, ٹخنوں سے نیچے لٹک ٹخنے ڈکے ہوئے ہوتے تھے, بلکہ زمین پر بھی گھسکتا جائے تو اچھا تھا, اس کو اچھا سمجھتے تھے اور اس کے اوپر فخر کرتے تھے. وہ ہمارے درس نظامی میں کتاب ہے جاہلی شاعروں کی حماسہ, اس کے اندر ایک شاعر کا شعر ہے, وہ اپنا فخر بیان کرتے ہوئے کہتا ہے, اپنا فخر کر رہا ہے اپنے حالات کے اوپر, تو کہتا ہے کہ اذا مصبحت اربعا خفت نیزری, جب میں صبح کے وقت شراب کے چار جام چڑھا کر نکلتا ہوں تو میرا جو اظہار ہے وہ زمین پر لکیریں بناتا ہوا جاتا ہے. اس پر فخر کر رہا ہے کہ شراب کے چار جام چڑھاتا ہوں اور اظہار جو ہے زمین کے اوپر گھسٹتا ہوا جاتا ہے, اسے لکیریں بنتی ہو جاتی ہیں. اس کو بڑا قابل فخر کارنامہ اپنا بتا رہا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے جس طرح اور طریقوں کی مخالفت کی اور اس کو ختم کیا, اسی طریقے سے اس طریقے کو ختم فرمایا. فرمایا کہ یہ متکبرانہ طریقہ ہے, اس سے تکبر پیدا ہوتا ہے, رعونت پیدا ہوتی ہے, لہذا انسان کا اظہار ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے. یہ حضور عبد السلام نے یہ طریقہ بدل دیا. یہیں سے یہ بات والے لوگ بھی, بعض لوگ کہتے ہیں, یہ پروپیگنڈا آج کل بہت پھیلایا جا رہا ہے کہ درحقیقت حضور عبد السلام نے تو اپنے زمانے کے جو طریقے تھے وہی اختیار کر لیے اور اپنے زمانے کے قریش کے اندر جو طریقے رائج تھے ویسے لباس شروع کر دیا, ویسے ہی اپنا وضع قطع اختیار کر لی. تو اگر آج ہم اپنے دور کے طریقے اختیار کر لیں تو کیا آ رہے ہیں, تو خوب سمجھ لیجیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان طریقوں کو اختیار نہیں فرمایا, اس میں تبدیلی پیدا کی, تو یہ ناجائز قرار دیا ہے. آج لوگ بڑے اس بارے میں نہ صرف یہ کہ غلط کاری میں مبتلا ہے بلکہ بعض اوقات بحث کرنے کو تیار ہوتے ہیں کہ صاحب کیا حرج ہے, تخنوں سے اگر ذرا سا نیچے ہو گیا تو کیا حرج ہے. ارے حرج یہ ہے کہ جہنم میں جائے گا یہ, اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا موجب قرار دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ رحمت کی نگاہ سے دیکھے گا بھی. اللہ, ہمارے بزرگ سید مولانا شام الق صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ, تو وہ بعض اوقات بڑی حکیمانہ باتیں فرمایا کرے تھے. ایک تقریر میں فرمانے لگے کہ دیکھو بھائی, ہمارا حال اب یہ ہو گیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بھائی ٹخنے کھولا کرو, ٹخنے ڈھکنا جائز نہیں ہے, ٹخنے کھولا کرو, تو لوگ ٹخنے کھولنے کو تیار نہیں تھے, اور انگریز نے کہا کہ گھٹنا کھول دو نکر پہننے کے لیے, تو گھٹنا کھولنے کو تیار ہے. وہ کہتے ہیں کہ صاحب انگریز کے حکم پر گھٹنا بھی کھول دیا, نکر پہن لیے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ٹخنا بھی کھولنے کو تیار تھی. کتنی غیرت کی بات ہے. تو بھائی یہ نبی یا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے ہوئے کچھ تقاضے ہیں کہ آپ نے جب اس بات کو ناپسند فرمایا تو ایک مسلمان کو کس طرح یہ گوارا ہو کہ اس کے خلاف کرے. شاید پہلے بھی میں نے آپ کو سنایا تھا واقعہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غزوہ حدیبیہ کے موقع پر, جب آپ کفار مکہ سے مذاکرات کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو ان کے جگزاد بھائی نے کہا کہ آپ کے یہ اظہار جو ہے یہ اونچا ہے ٹکنوں سے, اور وہاں مذاکرات کے لیے آپ جا رہے ہیں, وہ لوگ حقیر سمجھتے ہیں اس آدمی کو جس کے ٹکنے سے اوپر ہو, تو آپ ان سے مذاکرات کرنے جا رہے ہیں تو ذرا ٹکنا تھوڑی دیر کے لیے ڈھک لیجیے تاکہ وہ آپ کو حقیر نہ سمجھے. تو سرکار دو عالم حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لا ہاکذا عزرت صاحبنا صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کام میں نہیں کرتا. میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار ایسا ہی ہوتا ہے, وہ مجھے حقیر سمجھے یا ذلیل سمجھے, اچھا سمجھے برا سمجھے, اس سے مجھے سروکار نہیں, حضور کا طریقہ ہی ہے, اس واسطے میں تو یہی اختیار کروں. تو عزت کرائی دنیا سے. آج ہم لوگ اس مصیبت میں مبتلا ہیں کہ ڈر رہے ہیں, چھیپ رہے ہیں, شرما رہے ہیں کہ بھائی یہ دفنوں سے اونچا کر لیا تو یہ قاعدے کے خلاف ہو جائے گا, ایٹیکیٹ کے خلاف ہو جائے گا, فیشن کے خلاف ہو جائے گا. تو بھائی خدا کے لیے یہ خیالات دل سے نکالو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سنت کا جذبہ دل میں پیدا کرو. تو یہ خیال غلط. بعض لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ صاحب حضور نے تو فرمایا تھا کہ ٹخنوں سے اونچے کرنا ناجائز ہے تکبر کی وجہ سے, جہاں تکبر نہ ہو تو پھر کوئی غرض نہیں. اور لوگوں کو ایسے ایسی حدیثیں بھی بڑی یاد ہوتی ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا, عرض کیا کہ رسول اللہ آپ نے تو فرمایا کہ ٹخنوں سے نیچے نہ کرو, اور میرا اظہار ڈھلک جاتا ہے بار بار نیچے, تو بڑی مشکل ہوتی ہے, تو میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ بھائی تم جو تمہارا جو نیچے ڈھلکتا ہے تو یہ تمہارا تکبر کی وجہ سے تم نہیں کرتے, بلکہ مجبوری ہے, اس کی وجہ سے ڈھلک جاتا ہے, تو تم ان میں داخل نہیں. حضرت صدیق اکبر کو یہ فرمایا. تو لوگوں کو یہ بہت یاد ہوتی ہے ابھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تکبر کی وجہ سے نہیں کرتے لہذا تمہارے لیے جائز ہے. تو لوگ کہتے ہیں ہم بھی تکبر کی وجہ سے نہیں کرتے لہذا ہمارے لیے بھی جائز ہونا چاہیے. تو بھائی یہ فیصلہ کون کرے کہ تکبر کی وجہ سے کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ ارے بھائی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تکبر سے پاک کون ہوگا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی آج تک تخنے سے نیچے اظہار نہیں کیا. تو معلوم ہوا کہ درحقیقت صدیق اکبر کو جو منع کیا گیا تھا وہ ایک مجبوری کی وجہ, ان کا جسم کی بناوٹ ایسی تھی کہ اس کی وجہ سے بار بار ڈھلک جایا کرتا تھا خود بخود, مجبوری کی وجہ. لیکن تمہارے ساتھ کیا مجبوری؟ اور یہ فیصلہ کون کرے کہ صاحب کوئی متکبر آتا ہے جس کو آپ نے آج تک دیکھا ہو کہ وہ یہ کہے کہ ہاں میں تکبر کرتا ہوں, میں متکبر ہوں؟ کسی متکبر کو کبھی خود سے خیال نہیں ہوتا اپنے متکبر ہونے. اس واسطے شریعت نے احکام جو جاری کیے ہیں وہ علامتوں پر کیے ہیں, محض یہ نہیں کہ تکبر ہو تو کرو ورنہ نہیں کرو. علامت یہ ہے کہ جب نیچے لٹکا رہے ہو حضور کے ارشاد کے اگر رغم لٹکا رہے ہو تو اس کے معنی یہ کہ تکبر ہے. اس واسطے ہر حالت میں نہ جائے گا. تو بعض کو کہا نے بھی لکھ دیا ہے کہ بھائی تکبر سے کرے تو مکروہ تحریمی, تکبر کے بغیر کرے تو مکروہ تنزیہی. لیکن صحیح قول جس کے اوپر محققین کا عمل ہے رہا ہے وہ یہ کہ ہر حالت میں یہ مکروہ ہے, اس واسطے کہ تکبر کا پتہ لگانا آسان نہیں کہ تکبر کہاں ہے کہاں نہیں. اس کا راستہ یہ ہے کہ جڑ ہی بند کی جائے کہ اس کو نیچے اس سے زیادہ نہ کرے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے توفیق دے. بھلا بتاؤ کہ اس طرح سے عمل کی وجہ سے کتنی بڑی وعید کے ہم لوگ حقدار ہو جاتے ہیں. کیا ہے بس میرے خیال میں آج اتنا رکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں توفیق عطا فرمائے ان گناہوں سے بچنے کی. دعا فرما لیجیے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد مولانا.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر, کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر, دکان نمبر 5, فاطمہ پلازا, بالمقابل مدنی مسجد, پڈلبی ایریا, کراچی. فون نمبر 6376081.